العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد وآله. برادر عزیز، ارشاد قدس الہی ہے کہ کیا یہ لوگ دین الہی کے سوا اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام زندگی کی تلاش میں ہیں، کسی دوسرے سسٹم آف لائف کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو اگر یہ کائنات کے ساتھ ہم آہنگی چاہتے ہیں تو وہی دین اختیار کر لیں گے جو پوری کائنات کا دین ہے، اور وہ دین ہے اسلام، یعنی اللہ کی ہر شے معبود کی بارگاہ میں سر اطاعت جھکائے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم کو پلٹ کر پھر ہمارے پاس آنا ہے. میں تیسری مرتبہ پھر خلوص دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، جن کی تقریروں کو میں برابر سن رہا ہوں، اور مجھے تو پہلے بھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی، لیکن اگر کسی کو غلط فہمی تھی بھی اس بارے میں کہ اہل سنت حضرات اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو ان کی تقریریں سن کر اب ان کو اپنی غلط فہمی دور کر لینا چاہیے. آپ نے سماعت پایا، میں نے آپ سے اس لیے گزارش کی، اور جن حضرات نے اب تک ان کی تقریریں نہیں سنی ہیں وہ تقریریں جو باقی رہ گئی ہیں وہ سنیں. وہ محبت اہل بیت میں آپ سے پیچھے نہیں ہے، مجھے تو کہیں کہیں وہ آپ سے آگے دکھائی دینے لگتی ہے. تو میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا اب یہاں کے علماء اور واعظین سے کہ جس طرح سے علامہ ڈاکٹر رائے القادری صاحب اور ان کے رفقا نے بالکل صراحت کے ساتھ ٹی وی پر آ کر یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی کہ ان کے دل بھی اہل بیت کی محبت سے چھلک رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، ہم نے ان میں فرق کیا رہی ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو سیدہ طاہرہ کی قسمت کا قائل نہ ہو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے خطاب کر کے کہا، وہ صحیح بات کہی انہوں نے. میں نے الگ الگ تقریر سنی، الگ الگ ٹکڑے میں یہ کہا پیش کر رہا ہوں تاکہ جن حضرات نے ان کی تقریریں نہیں سنی ہیں وہ سن لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مجھ سے سن لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ابھی ایک تقریر میں کل انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمان جب رسول اللہ سے خطاب کرتے ہیں تو حضور سے خطاب کرنے کے بعد ہر مسلمان کہتا ہے, شیعہ ہو یا سنی ہو, دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, ہر مسلمان رسول سے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. تو ان کے جملے میرے نہیں ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کہتا ہے جب حضور سے خطاب کرتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, ساری دنیا اسلام اپنے ماں باپ کو فدا کر رہی ہے رسول کے اوپر. اور رسول جب بی بی فاطمہ زہرا سے مخاطب ہوتے تو کہتے تھے کہ بیٹی تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. آپ کو کیا جاتے ہیں بھائی, کیا جاتے ہیں آپ کو؟ پھر انہوں نے روایت پیش کی کہ حضور نے بہت سی کتابوں کا حوالہ دے کر, وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں میں کسی شیعہ کتاب نہیں پڑھوں, شیعہ کتاب کو پڑھیں گے بھائی, تو سنی ہے, سنی کتابوں سے پڑھنے حوالے دے رہے ہیں. کہ رسول نے فرمایا کہ بیٹی ہر اولاد کا نسب اور حسب اپنے ماں باپ سے چلتا ہے, مگر بس اللہ نے اس میں ایک ایکسیپشن رکھا ہے, ایک استثناء ہے, اور پوری کائنات میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حسن حسین بیٹے تیرے ہیں مگر نسل میری ہے, نسب میرا ہے. اب وہ میرے بیٹے ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ رسول نے پھر یہ بھی فرمایا کہ ہر حسب و نسب میدان حشر میں کٹ جائے گا, جیسا قرآن نے کہا ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا, باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا, کوئی بیٹا اپنے باپ کو باپ کہہ کے سلام نہیں کرے گا, لیکن جب حسن حسین آئیں گے تو مجھے باپ ہی کہہ کے سلام کریں گے. اور اس کے بعد بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران کوئی پی یہ طریقہ آ جائے, یونی کے جملے ہیں, کوئی قطب آ جائے, کوئی ابدال آ جائے, کوئی ولی آ جائے, تو کوئی ولی بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے, کوئی قطب بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے, کوئی پیر بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے, یہ ذکر الہی ہے. کوئی بڑی بڑی شخصیت آ جائے آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے نماز میں. اگر وہ کہے السلام علیکم استحباب سے کہہ دے تو آپ وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے, اس لیے کوئی بھی آ جائے وہ اللہ سے بڑا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مگر یہ نماز جس میں اللہ کسی کے غیر ذکر غیر کو گوارا نہیں کرتا, یہ نماز تمام نہیں ہوتی جب تک حضور کو صلوات نہ بھیج لی جائے. سمجھو مائیے گا, بس آخری بات کہہ رہا ہوں, جب تک حضور پر صلوات نہ بھیج لی جائے, ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے, جب تک حضور پر سلام نہ بھیج لیا جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ صلوات و سلام اس لیے ضروری ہے کہ یہ نماز قبول نہیں ہو سکتی. جب تک حضور پر درود و سلام و صلوات و سلام نہ بھیجا جائے, اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب حضور پر سلام بھیج چکو تو ان کے اہل بیت پر سلام بھیجو, اس لیے کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے رسول پر سلام ضروری ہے, اور رسول پر سلام قبول ہونے کے لیے اہل بیت پر سلام ضروری ہے. وہ میرا تو مشن ہی یہی ہے. اب آپ تو دیکھ رہے ہیں جب سے میں کراچی آ رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیے سننی کیسے ہوتے ہیں. اب میرے منہ سے نہیں, آپ نے ایک اتھارٹی کی زبانی جن کا لقب شیخ الاسلام لکھ کر رکھا ہے جیو میں نیچے کیپشن, ان کی زبان سے آپ نے سن لیا, تو اب آپ کو بھی محبت کرے باپ محبت سے دینا ہے. آپ کے علماء اور وائدین کا فریضہ ہے کہ جیسے ان کے بیانوں سے الحمدللہ شیعہ حضرات کی غلط فہمیاں دور ہو گئی, ویسے اب آپ کی تقریروں سے سنی حضرات کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں, اور یہ دونوں دھارے مل جائیں, ایک مرتبہ سلوات مل جائیں آخر. تو میرا موضوع کیا تھا یاد ہوگا آپ کو, ضرورت دین, دین کی ضرورت. آج میں ذرا سا رخ بدل رہا ہوں, موضوع کو میں چھوڑا ذرا تھا, میں ٹلٹ کر رہا ہوں دوسری طرف. ایک بات آپ یاد رکھیے بھائی, میرے تو گلے پر کوئی چھری رکھ دو کہو کہ اللہ نہیں ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا بھائی, ڈر کے مارے چاہے منہ سے کہہ دو ان کے دل نہیں کہے گا. وہ نظام کام کر رہا ہے, وہ زبردست سسٹم کام کر رہا ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں, خالی توجہ کی ضرورت ہے. اس کا ایک سسٹم یہ ہے کہ وہ بے ضرورت چیز کو کبھی باقی نہیں رکھتا, اب ایک ہی تو مجلس ہے, اب اس کو آپ دیکھتا کہ یہ میں پھیلا دوں, مگر پھیلانے کی ضرورت نہیں, پھیلائی وہ بات جاتی جو آپ جانتے نہ ہو, ہر آدمی جانتا ہے کہ ادھر کوئی شے بے ضرورت ہوئی اور قدرت نے اس کو مٹایا. یہ یونیورسل پرنسپل ہے اس کا, جب تک کسی شے کی ضرورت رہتی ہے وہ چیز رہتی ہے, جہاں وہ چیز ختم ہوئی, ضرورت ختم ہوئی, وہ چیز ختم ہو گئی. آپ جو ماں کا دودھ پی پی کر بڑے ہوئے ہیں, اس میں یہ سسٹم کام کر رہا ہے. دو برس تک بچے کو سالڈ غذا نہیں دی جا سکتی, وہ دودھ پینے کے لیے مجبور ہے. کم و بیش یہی پیریڈ وہ ہوتا ہے جب ماں, جب تک ماں کی چھاتی میں دودھ محدود رہتا ہے اور اس کی ضرورت, اس کی احتیاط کا پیریڈ ختم ہوا اور رسک کا یہ سوتا بند ہوا. درخت جب تک پھل دیتا رہتا ہے, جب تک پھول دیتا رہتا ہے, باقی رہتا ہے. ادھر اس نے پھل دینا بند کیے اور پھول دینا بند کیے, ویسے ہی قدرت نے اس کو زمین پر گرا دیا کہ تیرا کام ختم ہو گیا. بس میں دو مثالیں دے دیں آپ کے سامنے کہ جب کسی شے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اسے باقی نہیں رکھ سکتا. اب آپ دین کی منزل میں آ جائیے, ہر مسلمان کا ایمان ہے توریت پر, میرا بھی ہے. ہر مسلمان کا ایمان ہے انجیل پر, میرا بھی ہے. وہ اصلی انجیل جو تیسرا بنا جو آج اس پر نہیں ہمارا ایمان, وہ تو ڈبل کروڑ باتیں اس پر زبور, تو ہمارا بھی ایمان ہے مگر وہی جو حضرت داؤد جس کی تلاوت کرتے تھے, لیکن آج وہ زبور ہے نہیں. کوئی مجھے کسی عیسائی سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں ایک سیکنڈ میں عیسائی ہو جاتا ہوں, ایک سیکنڈ میں کرسچن ہو جاتا ہوں, کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو عیسائی پلیز مجھے عیسائی بنانا چاہے اسے کوئی آرگومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. میرے سامنے صرف وہ بائبل پیش کر دے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی, میں عیسائی ہو جاؤں گا. نہیں ہے ہی نہیں بولتا, میں چیلنج کے طور پر کہنا ہوں اس کے, سب دنیا جانتی ہوں ان کی چیلنج کیا بات ہے. وید جو ہندوؤں پر حاضر ہوئے تھے, جو الہامی کتاب کہتے ہیں, وہ ہیں بالکل نہیں. اسی کہ اللہ کے کلام میں کبھی کنٹراڈکٹری باتیں نہیں آ سکتی, اس میں کنٹراڈکٹری باتیں ہیں, تو اس لیے میں اکثر رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کا کلام تھا صحف ابراہیم کا ذکر قرآن مجید, اس میں وجود ہے کہیں, تو یہ اصول اس کا اپنے اسلام میں بھی چل رہا ہے کہ جو شریعت منسوخ ہوئی اسی کتاب کی بھی حفاظت نہیں کی گئی. کہ جب شریعت ہی منسوخ ہو گئی تو وہ کتاب رہ کر کیا دے رہی تھی جس میں اس شریعت کے احکام موجود ہے؟ یہ لاجیکل بات ہے نہیں. ابھی جب شریعت ہی ختم ہو گئی تو وہ کتاب رہ کر کیا دے رہی کہ جس میں اس شریعت کے احکام موجود ہیں؟ اور اب سارے مسلمانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں, مجھے اتنا ہے ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں سنی وغیرہ پا رہے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو شیعہ سنی سب کہتے ہیں, شیعہ سے سنی سے دیوبندی سے بریلوی سے کسی نے کہیے کہ وہ قرآن جو حضور پر نازل ہوا تھا وہ لاؤ. شیعہ اپنے گھر سے اٹھا رہے گا, سنی اپنے گھر سے اٹھا رہے گا, دیوبندی اپنے گھر سے اٹھا رہے گا, بریلوی اپنے گھر سے اٹھا رہے گا, سلفی اپنے گھر سے اٹھا رہے گا, سب اپنے اپنے گھر سے قرآن اٹھا کر لائیں گے. اور وہ غیر آدمی جب ہر فرقے کے قرآن کو ملا کر دیکھے گا تو دیکھے گا فرقوں میں اختلاف ہے, قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی اختلاف نہیں, زبر زیر پیش کا اختلاف نہیں, جزم و سکون کا اختلاف نہیں, رکوعوں کا اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں دکھائی دے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس کائنات کا یونیورسل پرنسپل آفاقی اصول یہ ہے کہ جو شے کام کی نہیں رہتی اسے اللہ اٹھا لیا کرتا ہے نا, تو ہر کتاب الہی کو اس نے اٹھا لیا, اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا, وہ ختم ہو گئی, قرآن باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ تو قرآن کا باقی ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ قرآن کی ضرورت پیش آئے گی کبھی, ورنہ اگر معاذ اللہ بے ضرورت ہو گیا ہوتا تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہوتا, بے ضرورت اس کو باقی نہیں رکھتا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بادہ یہ قیامت تک باقی رہے گا. تو اس کے مطلب یہ قیامت تک قرآن باقی رہے گا, کوئی شک تو نہیں ہے. سنی حضرات کیا کہتے ہیں, بریلوی حضرات کیا فرماتے ہیں, دیوبندی حضرات کیا فرماتے ہیں, سلفی حضرات کیا فرماتے ہیں, مقلد کیا کہتے ہیں, غیر مقلد کیا کہتے ہیں, سعودی عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں, پاکستان کے حضرات کیا فرماتے ہیں. اس مندر کا کوئی مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا. اب علامہ طاہر القادری نے ایک حدیث مسلسل پڑھی ہے, صحیح دن کہ سرکار رسالت نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ سب انہوں نے پڑھا ہے. ولن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. اس کے مختلف ورژن پڑھے جو تقریباً ملتے جلتے ہیں, مختلف اپنے سورسز سے, کہ حضور نے یہ فرمایا, صحابہ کرام نے یہ روایت فرمائی, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ارشاد فرمایا, کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میں اپنی عزت, اپنی ذریت, اپنی نسل. اور فرمایا کہ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہو گے. میں محترم مسلمانوں سے بہت ہاتھ جوڑ کر گلے لگا کر پیار کر کے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول کسی ایسی بات کو حکم دے سکتے ہیں کہ جو ممکن ہی نہ ہو؟ کیا رسول کسی ایسی بات کو حکم دے سکتے ہیں کہ جو ممکن ہی نہ ہو؟ ابھی پاکستان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر ایسے ہیں جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. ہندوستان میں سینکڑوں شہر ایسے چھوٹے جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. کیا میں سمجھداری کے ساتھ کسی اپنے دوست کو کسی ایسے چھوٹے سے ٹاؤن میں جہاں دور دور ایئرپورٹ نہ ہو میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ اگر بمبئی تم کو جانا ہے, کراچی تم کو جانا ہے, دہلی تم کو جانا ہے, سامنے ایئرپورٹ موجود, جاؤ جہاں سے سوار ہو جانا, ایئرپورٹ صحیح کہاں سے سوار ہوں گے, ہوائی جہاز کا ہی کا جو سوال ہو گیا. تو رسول کا یہ فرمانا کہ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے. دو میں سے قرآن موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے, رضیہ بھی, فیض اس کو پورا ہے, لیکن اگر اہل بیت میں سے کوئی ذات موجود نہیں ہے تو رسول کیسے کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے وابستہ رہو؟ آپ رسول کی بات کر رہے ہیں نا, ہماری گزارش آپ سماج سمجھ, آپ مانتے ہیں, آپ خود بھی مانتے ہیں, آپ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک قرآن موجود رہے گا اس وارث سے قرآن بھی موجود رہے گا. قرآن کب تک باقی رہے گا؟ قیامت تک باقی رہے گا. وارث سے قرآن کب تک باقی رہے گا؟ قیامت تک باقی رہے گا. ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ. مطلب ہے کہ اب ہمیں کسی شے کی ضرورت کوئی نہ ہو رسول کے رسال کے 1500 برس کے بعد, لیکن صبح قیامت تک ہر مسلمان کو دو چیزوں کی ضرورت تو رہے گی, ایک قرآن اور ایک امام, ایک قرآن اور ایک بارش. میں کوئی اختلافی بات نہیں پیش کروں گا, مجھے کوئی خلافت علاقہ کی بات نہیں پیش کروں گا, مجھے ان کو بات پیش کرنا ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو سب کہتے ہیں. چیز انیس پوچھیں تو مجھے ہو گئے ہم کہتے ہیں جھگڑا ہے, ٹھیک ہے, مان لیجیے اختلاف ہے, نظریاتی اختلاف ہے, آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے, وہ تو دو بھائیوں میں ہوتا ہے, سگے بھائیوں میں ہوتا ہے, اپنے کیا برانے کی بات ہے. لیکن میں مسلمانوں کو مدعا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے یہ بھی ٹیمپرری ہے, مستقل نہیں ہے. یہ ذرا ذرا سا اختلاف ہے, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک جو دنیا میں نہیں رہ گئے, بڑے اسکالر آدمی تھے, سعودی عرب کے اسکالر تھے بھائی, انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی. میرے سامنے لندن میں سیمینار ہوا تو وہاں کہا تھا, بالکل صحیح انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا شیعہ سننے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, صرف 3% اختلاف ہے, 97% سب ایک ہے, مگر وہ 3 کو اتنا بڑھایا جاتا ہے, 3% کو وہ ایک مصیبت بن جاتی ہے. بات انہیں بالکل صحیح کہی, میں بھی یہی کہتا ہوں, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ 97% وی آر سیم, 3% کا معاملہ ہے, اس میں اختلاف ہے. اور یہ بھی اختلاف ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ میں کسی اختلافی لفظ کو بھی درمیان نہیں لانا چاہتا, لیکن میں اپنے سنی بھائیوں سے جو اکثریت میں, اللہ ان کی اکثریت میں اور اضافہ کرے, یہ معذبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مہدی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں جس کو ہم کمہا مانتے ہیں؟ نام پیش کروں تو یہاں سے اور قائد اعظم تو مزار تک نامی نام لکھ کر لگا, کون کون مانتا ہے؟ امام ابن تیمیہ بہت زور رکھتی ہیں, میں نے ان کا نام لیا جو بہت سب ترین ہے اپنے مسلک میں, کسی پڑھا لکھے آدمی سے پوچھ لیجیے, ان کی کتابیں دیکھی انہوں نے مانا ہے. کیسے کوئی نہیں مانے گا بھائی, ایک روایت ہو, دو ہو, تین ہو, چار ہو, پانچ ہو, دس ہو, بیس ہو, سو ہو, دو سو ہو, تو آدمی انکار کرے, کہاں سے انکار کرے؟ امام ابن تیمیہ کی ایسی شخصیت, اتنے بڑے اسکالر, یاد ان کا ایک مدرسہ موجود ہے ان کے نام سے موصوف, ان سے لے کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اب ذرا کچھ ادھر کچھ شیکی ہو گئے ہیں, لیکن میری جب ان سے تنہائی ملاقات ہوئی تھی تو وہ یہاں تک آ گئے تھے, لیکن میں بات کر رہا ہوں ٹی وی پر جائے گی, وہ سماج سنبھالیں گے, ایسی بات تو ہے نہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں. جب میرے ان کی لاہور میں بات ہوئی تو وہ یہاں تک ڈیڑھ گھنٹے جو صبح آگ بال آ گئے تھے کہ اگر آپ رات اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہاں کہہ رہا ہوں سنا دیجیے گا, دوسرے بولیں گے وہ بھی عالم ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا خالد بن حال کی مجلس کتاب بڑی تھی, شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور ضرورت, اور اس کو اس کتاب کو انہوں نے کس سے معلوم کیا تھا, کس کی طرف منسوخ کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو کتابیں جو ہے بٹی ہے, ہر سینکڑوں کی تعداد میں, شہنساروں کی تعداد بٹی ہو, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نہیں کہ میں اس کتاب کو معنون کرتا ہوں, منسوخ کرتا ہوں, اس ذات کی طرف جو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے, اور دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے جو حسن عسکری کا فرزند امام زمانہ ہے. خواجہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب قاضی تھا, ہمارے کوئی بہت خراب بات نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, سوال یہ ہے کہ ہم آپ اور ہم انہیں کیا مانتے ہیں؟ وہ کوئی بادشاہ ہوں گے, وہ کوئی سلطان ہوں گے, وہ کوئی پریزیڈنٹ ہوں گے, وہ کوئی خلیفہ ہوں گے؟ ہر مسلمان چاہے شیعہ ہو یا سنی, نہ خلیفہ ہوں گے, نہ بادشاہ ہوں گے, نہ سلطان ہوں گے, نہ ڈکٹیٹر ہوں گے, نہ صدر مملکت ہوں گے, وہ تو امام ہوں گے. قصہ ختم ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا. جب وہ امام ہوں گے, آپ بھی ان کو امام مان رہے ہیں, ہم بھی ان کو امام مان رہے ہیں, تو جب ہم اور آپ ان کو مل کر امام مان رہے ہیں تو جیسے وہ نماز پڑھیں گے ویسے سب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جیسے وہ غسل کریں گے ویسے سب, جیسے وضو وہ کریں گے ویسے, اب مجھے نہیں بنتا کہ وضو کریں گے, تو جس میں نہیں وضو کرا تو میں ان کو دیکھ کر میں وضو کا طریقہ سوچ دوں گا, میں کہوں گا بھائی پھر ظاہر ہے نور نگاہ رسول ہیں, امام وقت ہیں, تو سارے فیصلے اس وقت ختم ہو جائیں گے جب یہ امام دنیا میں انشاءاللہ ظہور کرے گا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ کو. مجھے رپورٹ مل رہی ہے کہ ان مجلسوں میں نوجوان کالج اور یونیورسٹی کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ہمارے معصوم بچے ہیں, ہم کو تو سبھی کو بتانا پڑتا ہے. تو کہیں کسی گوشہ و کنار سے آواز آتی ہے جن کو خود اپنی کتابوں کی خبر نہیں ہے, ان نیوزوں کے سے ہیں تو اتنے دنوں سے زندہ کیسے ہیں, یہ کیسے مجھ سے نہ کہیے, ورنہ پھر میں اتنے کیسے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ سے جواب نہیں دے پائیں گے. اگر مجھے آپ آگ میں ڈال دیں تو میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا بتائیے؟ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں होते ही गुजरात में भी कितने सारे मुसलमानों को डाल दिया गया, जिंदा जल जल के खत्म हो गए। किसी आदमी को अगर आप जलाना चाहें आग में डाली जल के खत्म हो जाएगा। आग का काम क्या है? जलाना। इंसान का काम क्या है? आग के अंदर जाए तो जल जाना, यही है ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जब खलील खुदा को उस आग के तूफान में डाला गया तो कैसे जिंदा रहे वो, कैसे कैसे रमन कर दू, मैं कैसों की लाइन लगा दूंगा। असाब कहे कैसे जिंदा रहे। अरे आदमियों की बात जाने दीजिए, वो सगे असाब कहे कुत्ता वो कैसे जिंदा रहा, हजरत खिजर कैसे जिंदा है, हजरत ईसा कैसे जिंदा है, और अभी बैठे रहिए चुके। अभी तो हम ये भी नहीं बता सकते कि आप कैसे जिंदा रहेंगे। एक मतलब सलवात भेजें आप, एक मतलब और सलवात भेजें आप। आप कैसे जिंदा रहेंगे आपको पता नहीं है, और ये मेडिकल साइंस मैंने अच्छा किया था यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स कॉलेज के बैठे हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि अब जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस डेवलप हो रही है वो ये बता रही है कि ओल्ड एज बुढ़ापा नेचुरल प्रोसेस नहीं है, फितरी तरीका नहीं है। जैसे और बीमारियां होती हैं उसी तरह से ये भी एक बीमारी है, और जैसे और बीमारियों का इलाज निकल आया वैसे ही एक दिन वो आने वाला है कि जब इस बीमारी का इलाज निकल आएगा, और जब इस बीमारी का इलाज निकल आएगा और बुढ़ापा गायब हो जाएगा तो इंसान की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। सैकड़ों वर्ष तक एक एक इंसान जिंदा रहेगा। अभी तो हम कहते हैं 18 वर्ष का करियर जवान हो, 20 वर्ष का करियर जवान हो, मसलन 21 साल का करियर जवान, अब मेरे जमाने में तो नहीं आएगा, लेकिन बच्चे जो बैठे इनके जमाने में वो जमाना आ जाएगा। जब कोई कहेगा 80 वर्ष का करियर जवान, 90 साल का करियर जवान, अब करियर जवान है 90 साल है भाई, वो 100 वर्ष का करियर जवान। आपको जब मेडिकल साइंस में तरक्की की बदौलत ये इख्तियार मिल सकता है कि इंसान की उम्र को बढ़ा दे, और ये बढ़ेगी जो मैं कह रहा हूं यकीन से बढ़ेगी। इसलिए कह रहा हूं कि इस इमाम के जुहूर की जो पेशीन गोइयां हैं उसमें अब से 1400-1500 बरस पहले ये बात कही गई है कि अलामात जुहूर में से एक बात यह है कि इंसानों की जिंदगियां बहुत लंबी लंबी हो जाए। और जो लोग आए हैं बस यही कर, मैं सवाल को खत्म कर सकता हूँ। कॉलेज से आए हैं जो रसूल को भी जानते हैं, मौलानी को भी जानते हैं, और आइंस्टाइन को भी जानते हैं, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी जानते हैं, बहुत पेचीदा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन मुल्लाओं में और स्कॉलर्स में फर्क होता है। मुल्ला आसान बात को मुश्किल बना देते हैं, मुश्किल पसंद होते हैं, स्कॉलर मुश्किल बात को पानी बना देते हैं। बहुत सी चीज अभी समझ में नहीं आती है, ये शुद्ध आपने मैं कह दूँ बेचारे, लेकिन मैंने बर्टन रसल किताब पढ़ी ABC ऑफ रिलेटिविटी, इस कदर मुश्किल मसले को उसने पानी बना दिया कि मुझे ऐसे कम इल्म ने भी उसको समझ लिया कि क्या चीज। अब वो कहता मां से पेश कर रहा हूं, मुझे आइंस्टाइन ने जो मुझे अपने मतलब की बात निकाल रहे ना, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत कहता है कि जैसे हर शय रिलेटिव है वैसे ही टाइम भी रिलेटिव है। जैसे पहले आप मिलकर के वजन जो है एब्सोल्यूट है, मतलब है कि 1 किलो का वजन जहां भी हम ले जाए 1 किलो रहेगा, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے. تو زمین ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ جہاں آپ ہیں اس میں گریویٹی کتنی ہے. اگر آپ 6 کلو کے وزن کو چیز لے کر یہاں سے چاند کو پہنچائیں گے تو چاند کی گریویٹی چونکہ 1/6 ہے, لہٰذا یہ 6 کلو کا وزن وہاں 1 کلو رہ جائے گا. یہ ریلیٹو ہے. اسی طرح کو کہتا ہے ٹائم بھی. کوئی کہتا ہے بس ختم کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہتا فرض کیجئے کہ اگر ایسا زمانہ آ گیا کہ جب انسان اسپیڈ آف لائٹ کے قریب پہنچ گیا, میں کوئی ذمہ داری کر رہا ہوں, اسپیڈ آف لائٹ کے قریب پہنچ گیا تو اس کے لیے ٹائم بینڈ ہو جائے گا, یعنی وقت اس کے لیے مڑ جائے گا. اور پھر اس کو مثال دیتا ہے کہ فرض کیجئے کہ یہاں سے کوئی آدمی کیسے آسمان پر فضا میں اسپیس میں جا رہا ہے کسی ایسے پلینٹ تک, پھر جس کا فاصلہ یہاں سے مثلاً 10 سال میں وہ پہنچے گا ایسے اسپیس شپ سے کہ جس کی رفتار رفتار نور سے قریب ہو. اور فرض کیجئے کہ 20 سال کی اس کی عمر ہے, 20 سال کی عمر میں وہ یہاں سے روانہ ہوا, وہاں پہنچتے پہنچتے کو 10 سال لگیں گے, کچھ دنوں وہ ٹہلا گھوما پھرا کھایا پیا وہاں سے واپس ہوا, 10 سال پھر لگیں گے. تو وہ جب یہاں آئے گا تو وہ اپنے اعتبار سے 40 سال کا ہوگا, اس کی گاڑی سفید نہیں ہوگی, اگر ہوگی کالی داڑھی ہوگی, بال اس کے بلیک رہیں گے کالے ہوں گے, سینا تنبا ہوگا, لیکن اس کو خبر نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ 20 سال یہاں پر جب وہ آئے گا تو 20 سال کے ساتھ 20 سال آنے جانے میں صرف 40 سال کا ہوگا, لیکن اس کے لیے ٹائم بینڈ ہو چکا ہوگا. یہاں جب پہنچے گا تو سینکڑوں برس گزر چکے ہوں گے. جو بچوں نے کہا ہے اسے نہیں کریں, ٹائم بینڈ ہو جائے گا سینکڑوں برس. میرے لیے اتنا بتا دو کہ جو رفتار نور سے قریب ہو جائے جب اس کے لیے زمانہ مڑ جاتا ہے, ٹائم بینڈ ہو جاتا ہے, تو جو مجسم نور ہو اگر اس کے لیے ٹائم بینڈ ہو جائے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی عقل ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتی. علامہ مودودی کی تفسیر القرآن کو ملاحظہ فرمائیے, اب جو انہوں نے کہا وہ میں کہہ رہا ہوں. علامہ مودودی تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب سورہ مسد نازل ہوا, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب الی آخر سورہ, تو ام جمیل ابو سفیان کی بہن یہ رسول کی جان کی دشمن تھی, کوئی فرق بات نہیں, مولانا مزدور کی یہی لکھا ہے. اور یہ سورہ تو ابو لہب کی بیوی, ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل, یہ دونوں پیغمبر کی جان کے دشمن تھے, مولانا مزدور لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ کوئی بھی ایمان لا سکتا مگر ابو لہب, اور ابو لہب کی بیوی ایمان لانے والی نہیں ہے, تو اس میں کا مذاق اڑایا گیا. تو اب مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ سورہ کے نازل ہونے کے بعد وہ تو آتش دیر پا ہو گئی اور اس نے مکے گلیوں میں گھوم گھوم کر کہنا شروع کیا کہ اچھا میرا مذاق اڑایا ہے, میرا مذاق اڑایا ہے, مجھے کہیں مل جائیں تو ان کو مذاق کھاؤں. اب وہ اصل لفظ لکھا ہے مولانا مودودی نے, مجھے لکھا ہے کہ وہ مجھے مل جائے تو بتاؤں. میں کہ میں بتاؤں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بتاؤں, پنجابی میں بیگن کو کہتے ہیں بھائی, یہ بھی قصہ ہو چکا ہے, اس لیے میں بتاؤں کے بجائے لفظ کو بدل رہا ہوں. سنا مجھے کئی پیغمبر دکھائی دے جائے تو ان کو مزہ کرتا ہوں. اور یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے رسول سے فرمائی, اور کہاں فرمائی, وہ تعریف فرماتے ہیں کہ جب دونوں بزرگوار مسجد الحرام میں جہاں کعبہ مکرمہ ہے, کعبہ محترمہ معظمہ, وہاں تشریف فرما تھے, تب حضرت ابوبکر صدیق نے پیغمبر سے فرمایا کہ حضور وہ تو بڑا غضب ہو گیا ہے, وہ تو جب سے وہ سورہ اترا ہے وہ آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ وہ کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں, وہ کہیں مجھے ملے. اور انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ تھنک آف دا ڈیول اینڈ ڈیول از دیئر, یہ کہیں رہتے کہ دیکھا کہ وہ سامنے سے تنتناتی بھی چلی آ رہی ہے, کہ حضور وہ آ گئی, حضور وہ آ گئی. پیغمبر نے مسکرا کر جواب دیا کہ آ گئی تو آنے دو, وہ جب یہاں تک آئے گی تو اسے تم دکھائی دو گے, میں دکھائی ہی نہیں دوں گا. تحریم القرآن ہر جگہ موجود ہے, آپ پڑھ رہے ہیں. مولانا مودودی بہت بڑے اسکالر ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ آ گئی تو آنے دو, جب وہ یہاں آ جائے گی تو اسے خالی تم دکھائی دو گے, میں نہیں دکھائی دوں گا. اب میں یہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, نہ کروں گا کہ یہ کیوں دکھائی دیں گے اور وہ کیوں نہیں دکھائی دیں گے, وہ میں کرنا نہیں چاہتا. مگر جو جتنا انہوں نے کہا ہے بٹ کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ آئے گی تو اسے تم دکھائی دو. ان کا جی کیسے ہوگا حضور, ہم تو زانو سے زانو ملائے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا, ابھی کہنے کا وقت نہیں. دیکھو وہ آ گئی, وہ اس نے جو دیکھا تو وہ سیدھی تیر کی طرح وہاں پر آئی اور ان سے خطاب کر کے کہنے لگی کہ وہ تمہارے دوست میرا مذاق اڑایا, مجھے کہیں مل جائیں تو میں ان کو مذاق چکھاؤں, مجھے کہیں دکھائی دے جائیں تو بتاؤں. اور وہ سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جب اشارے کر کے کہہ رہی کہ وہ کہیں مجھے مل جائیں, کہیں دکھائی تو لے جائیں رہا تھا. وہ سامنے تو گرج کر چمک کر جب وہ چلی گئی تو انہوں نے فرمایا تو حضور وہ تو بات رہی, کوئی بات ہوئی آپ نے فرمائی, وہ تو مجھے سے کہتی رہی, آپ کو دکھائی نہیں دیے. مسلمانوں تم نے دیکھ لیا, یہ مسئلہ پہلے ہی صاف کر دیا گیا ہے کہ جس حاجی کو اللہ بیچتا ہے اس کی حفاظت کا سامان پہلے کر لیتا ہے. تو اگر رسول کو وہ چھپا سکتا ہے تو وارث رسول کو, ہم نام رسول کو اگر چھپا دے تو اس میں حیرت ہی کون سی بات ہے. بس میں نے یہاں تک کہا ہے, باقی آپ سے میں گزارش کروں گا, باقی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور کی اور ائمہ طاہرین کی جو پیشین گوئیاں ہیں اب سے 1400 برس پہلے کی, وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو میری طرح سے یقین ہو جائے گا. اس لیے کہ جو آج ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں جس کو میں یہاں سب کو پیش بھی نہیں کر سکتا, ممبر کے اوپر بیویاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, مقدر جگہ ہے, وہ سب آپ کو جو آج کل کے مناظر ہیں یورپ کے اور مغربی دنیا کے, مغرب دنیا کی آزادی کے, آزادی کا مفہوم یہ ہے وہاں کہ مادر پدر آزاد ہو جائے, وہ سب اس میں آپ کو پیشن گوئیوں میں دکھائی دے جائے گا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اسی میں یہ ہے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا, سو ختم ہو گیا یورپ میں اور ختم ہو رہا ہے, جتنا باقی رہ گیا باقی میں اس کرنا نہیں چاہتا. یہ بھی فرمایا ہے کہ مرد نکلیں گے کڑے پہنے ہوئے, مرد نکلیں گے بندے پہنے ہوئے, بندے کبھی عورتیں پہنتی تھیں, اب ہمارے مرد نکلیں گے بندے پہنے ہوئے. اب جب ٹینس ہو رہی ہو, فٹ بال ہو رہا تو پلیئرس آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کانوں میں آتے بندے پہنے ہوئے, دیکھ رہے ہیں. تو جو فرمایا تھا 1500 برس پہلے وہ سب آج ہمیں ان لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ جیسے اس وقت غیب آج شہود بن گیا, اس وقت آج غیب کل شہود بن گیا. مطلب ایک جملہ اور سن لیجیے, ہم سب یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ پالنے والے ہم کو امام کے ناصر و شمار فرما, مگر ایک شرط ہے بس, بظاہر ختم ہو گئے, ایک شرط ہے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب والوں کو لیا جائے گا, یو پی والوں کو نہیں لیا جائے گا, یہ نہیں ہے کہ ایران والوں کو لیا جائے گا, افغانستان والوں کو نہیں لیا جائے گا. رنگ کی قید نہیں ہے, صورت شکل قید نہیں ہے, قبیلے اور خاندان کی قید نہیں ہے, ایک شرط ہے بس. مگر وہ ایک شرط ہے بڑی ٹیڑھی شرط ہے, مگر وہ لاجی کا شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ چونکہ امام کا مشن یہ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے, اس لیے امام کے لشکر میں وہ شامل نہیں ہو پائے گا جس نے کسی پر بھی کبھی ظلم کیا ہو. بس اتنی سی بات آپ سن لیجیے, لاکھوں معاہدے ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف. کون مسلمان ہے کہ جو اس لشکر میں شامل نہ ہونا چاہے؟ تو اگر آپ اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اگر خدا نہ خاصہ مر بھی گئے ہیں تو جیسے ابراہیم کی آواز پر مردہ پرندوں میں جان پڑ گئی تھی اور وہ دوڑ دوڑ کر چلے تھے, اسی طرح سے مردہ چاہنے والے قبروں سے نکل نکل کر ان کی مدد کے لیے چلیں گے. مگر ایک ہی شا شرط ہے ظلم نہ کیا ہو. اگر کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے تو پھر آپ بھول جائیں. اس لیے کہ امام کمیشن کیا ہے؟ امام کمیشن یہ ہے کہ ظالموں کے تختے کو پلٹ دے. پوری دنیا میں آج ظلم ہو رہا ہے, میں تفصیلات پہ نہیں جا سکتا. دیکھ لیجیے کس طرح سے ظلم سے دنیا بھر گئی ہے, اس طرح سے بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے, کیسے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں, کیسے عورتوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں. ایسا ظلم تو خدا کی قسم کبھی نہیں ہوا اس اسکیل کے اوپر جتنا آج ہو رہا ہے. ابھی یہ اور بڑھے گا, جب یہ اور بڑھے گا تبھی ایمان تشریف آئیں گے. اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا مقصد کیا ہے کہ تاریخ کا مظلوم ترین انسان اس کے خون کا بدلہ لینا ہے. تو یہ ہو یا وہ ہو, کیونکہ ظالم سے خون کا بدلہ اور ظلم کے خاتمے کے لیے امام تشریف لا رہے ہیں, اس لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ امام کے لشکر میں وہی شامل ہو پائے گا جس نے خود کبھی کسی پر تھوڑا کبھی ظلم نہ کیا ہو. تو اگر آپ نے یا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے, اس گناہ سے پہلے توبہ کر لیجیے اور یہ وعدہ کریے, اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے کسی پر ظلم نہیں کروں گا, کیونکہ میرا نام لشکر سے کٹ جائے گا. تو یہ امام تشریف لائیں گے پورے ناصر حسین کا بدلہ لینے کے لیے, اور اسی لیے مکہ مکرمہ سے سفر ہوگا. اور سب سے پہلے کہاں آئیں گے؟ کربلا. میں خدا سے مقدمانہ التماس کرتا ہوں, خدا کے لیے اللہ سے تڑپ تڑپ کر دعائیں کریں کہ آج کل کا دن کربلا ہے, مولا میں خیریت سے گزر جائے انشاءاللہ. تو تشریف لائیں گے کہاں؟ کربلا ہے مولا. اور آنے کے بعد اپنے جد کے روضہ انور کے سامنے آ کر قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرمائیں گے السلام علیکم یا جدا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے میرے جد مظلوم کربلا کی قبر میں آرام کرنے والے, میرا سلام ہو آپ کے اوپر. ہم بھی جا کر سلام کرتے ہیں مگر ہمیں کبھی جواب سنائی نہیں دیتا, جواب ضرور دیتے ہوں گے مگر ہمیں سنائی نہیں دیتا. مگر امام اپنے جد کا جواب سنیں گے, فرمائیں گے وعلیک السلام یا بنائی, اے میرے لال تو پر میرا سلام, میں تیرا لشکر دیکھ رہا ہوں, میں تیری شان و شوکت دیکھ رہا ہوں. اے میرے لال اگر تو کربلا کے میدان میں ہوتا تو میرا بچہ علی اکبر سینے پہ برسی کا پھل نہ کھاتا. اے میرے لال تو کربلا کے میدان میں ہوتا تو میرے عباس کے شانے قلم نہ ہوتا. اے میرے لال اگر تو کربلا کے میدان میں ہوتا تو میرا 6 مہینے کا بچہ میری گود میں خون اگل نہ رہا ہوتا. بس حضرت داران حسین, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو میرا خیال تو یہ تھا کہ میں خالیہ کے مسائل پڑھوں گا, لیکن میں یہاں آیا تو میرے بھائی خدا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے مولانا نسیم عباس کا فضائل پڑھ رہے تھے, تو مجھے بھی وہاں سے انسپریشن لگا کہ میں بھی تھوڑے سے فضائل پہلے پڑھ لوں, اس کے بعد پھر میں مسائل پڑھوں. ورنہ آج تو فضائل دل پر جبر کر کے انسان پڑھتا ہے, آج تو سب عاشور ہیں. میں فضائل کا منکر کر لوں بھائی, لیکن دل پتا جا رہا ہو تو آدمی کیسے فضائل کرے. کتنا مجمع ہے ادھر دیکھتا ہوں, جہاں تک میری نظر جاتی ہے سری سر دکھائی دے رہے ہیں, ادھر دیکھتا ہوں جہاں تک نظر جاتی ہے سری سر دکھائی دے رہے ہیں, ادھر جا کے دیکھتا ہوں جہاں تک نظر جا رہی میری دو چیز دکھائی دے رہی ہیں, سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں اور روشنی ہی روشنی دکھائی دے رہی ہے. اے حسین کے عزاداروں, اس روشنی میں بیٹھنے والے ماتمداروں, ذرا کربلا میں حسین کے خیموں کو دیکھ لو. عزاداران حسین, میں ایک بات آپ سے کر دوں, دیکھیے اپنا اپنا جذبہ ہے, میں کسی پر کبھی کوئی مجبور نہیں کرتا. ذکر حسین کی بہت اہمیت ہے, لیکن حسین کے ماتم کی اہمیت کو میں ایک لحاظ سے ذکر پر فضیلت دیتا ہوں. حسین کے ماتم کو میں ایک لحاظ سے ذکر حسین پر فضیلت دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ میں بھی کوئی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے دیتا ہوں کہ ذکر حسین تو جاری رہا, بیویاں اسیر رہیں, ہاتھوں میں ہتھیار سید سجاد کے رہیں, مگر ذکر جاری رہا. زینب ذکر حسین کرتی رہی, ام کلثوم مصائب کربلا کو بیان کرتی رہی, سید سجاد بازار کوفہ و شام میں اپنے بابا کی مظلومی کی داستان سناتے رہے. کیوں صاحب آپ کو انکار تو نہیں ہے اس سے؟ تو اس کا مطلب کہ بی بی کیا کر رہی ہے؟ ذکر ہوتا ہے. ام کلثوم کیا کر رہی ہے؟ ذکر ہوتا ہے. سیدہ سجاد کیا کر رہے ہیں؟ ذکر ہوتا ہے. ہاں یہ بیویاں ماتم بھی کرتی ہیں اگر ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے نہ ہوتے. سیدہ سجاد ماتم بھی کرتی ہیں اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی. کیسے ماتم کرے؟ ہاتھوں پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں پڑی ہیں. تو ذکر کی حسرت نہ رہی, ماتم کی حسرت رہ گئی. نبی آپ کی طرح سے شیعہ ہوں, آپ اہل بیت کے غلام ہیں, مجھے اللہ اہل بیت کے غلاموں کے غلاموں میں شمار کرنے پر اتنی نہیں انداز کے لیے کافی ہے. مگر میرا بھی دل بے قابو ہو رہا ہے کہ میں جس میں مشکل سے پڑھ رہا ہوں, آپ مشکل سے سن رہے ہیں تو میں مشکل سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے احترام ماتم یہ ہے کہ مجلس کے خاتمے کا وقت آئے یا نہ آئے, جیسے ہی آپ اگر آپ نے بے قابو ہوگا ماتم شروع کر دیا, وہی پر میں اپنے ذکر کو روک, اس لیے کہ میں ماتم کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا, ماتم میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا. بس سن لیجیے, عزداروں آج شب عاشور ہے, عورتیں بھی ہزارہ ہزار کی تعداد میں یہاں موجود ہیں, مرد بھی موجود ہیں, معصوم بچے بھی موجود ہیں, مگر ہر ماں کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ جب ہم گھر جائیں گے تو ہمارا بچہ موجود ہوگا. ہر بھائی کو اس بات کا اطمینان ہوگا, بہن کو, کہ ہمارا بھائی موجود ہوگا. لیکن کربلا میں زینب حسین کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ چہرہ پھر ہم دیکھیں, ام کلثوم عباس کو اس لیے دیکھ رہی ہے کہ ابھی چہرہ میں کل کے بعد دکھائی نہیں دے گا. ایک ماں علی اکبر کو اس حسرت سے دیکھ رہی ہوگی کہ کل یہ چاند کی صورت پاک میں مل جائے گی. یہ سب عاشور گزری, عبادتوں بسر ہوگی, بس بہت زیادہ ہو گیا. ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں, فلال میں نافی کہتے ہیں کہ جب آدھی رات سے اعلیٰ کا عرصہ گزر چکا تو میں دیکھا حسین اپنے خیمے سے برآمد ہوئے, آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلے. کہا میرا دل بھڑکا, مولا اکیلے جا رہے ہیں, میں نے جاتی بھی ساتھ کیسے ہوں؟ اب دل کہتا ہے ساتھ چلو, نظام کہتا ہے کہ اجازت کے بغیر نہ چلو. کہا میں پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ ساتھ ہو لیا دل کے ہاتھوں میں دور ہو کر. تھوڑی دیر کے بعد امام نے چاپ محسوس کر لی, کہا کون؟ میں نے کہا حضور کا غلام ہلال. کہا کیوں آگے؟ کہا مولا اس لیے کہ دشمنوں کا لشکر ہے, آپ تنہا جا رہے ہیں. میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اکیلا رہا. اچھا آ گیا ہوں تو آ جاؤ, امام نے گلے میں باہیں ڈال دی. اب ان کا بیان یہ کہ میں نے دیکھا کہ امام چل رہے ہیں, کہیں سے پتھر ہٹا رہے ہیں, کہیں سے جھاڑیاں صاف کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں تم کل گھوڑوں سے گرو گے, اس لیے میں زمینوں کو صاف کراؤں, گھوڑوں سے گرو تو کوئی کانٹا نہ ڈوب جائے, کسی پتھر سے اذیت نہ ہو جائے. ایک نشید کے پاس سے گزرتے ہوئے امام واپس آ گئے. تو جب امام واپس آ رہے تھے میں نے دیکھا ہے, روایت میں بغیر دیکھا پھر کہہ رہا ہوں, بغیر دیکھ کے بات نہیں کرتا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ ہلال نے کہا مولا جب آپ ایک نشید کے پاس سے گزر رہے تھے تو میرے کانوں میں کسی بیوی کے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے مولا کا بتائیے یہ کون بیوی تھی اور کیوں رو رہی تھی؟ کہا کہ ہلال تمہیں نہیں میں نے پہچانا, ارے جنت سے میری ماں آ گئی ہے, کربلا میں اکیلی بیٹی بھی ہے, جا کر میرا سر کٹے گا, وہاں پر ابھی سے رونا شروع کر دیا. صبح عاشور نمازدار ہو گئی, ایک کے بعد دوسری قربانی حسین نے پیش کرنا شروع کر دی, یہاں تک کہ وہ چھ مہینے کا بچہ, اس کا بھی حال مجھے مختصر رکھ کرنا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. اس بچے کو لے کر حسین چلنے لگے. روایت میں کہ زینب نے بچے کو بھائی گود میں لے جانا چاہا, ماں نے کہا بی بی یہ بچہ آپ کا غلام ہے, یہ تو پہلے مجھے دے دیجیے. زینب نے بچے کو رباب کی گود میں دیا, رباب جلدی سے کونے میں لے کر گئی. حسین نے کہا تھا میں اسے پانی پلانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں, تو ماں نے بچے کے بالوں میں جلدی جلدی کنگھی کر دی, آنکھوں میں سرما لگا دیا, کرتا بدل دیا. مولا بچے کیا کر رہی ہو رباب؟ یہ رباب کیا کر رہی ہو؟ کہا بچہ تو میرا بہت پیارا ہے, مگر میں چاہتی ہوں بن سنور کے تھوڑا اور اچھا لگنے لگے, کہ کسی کو اس پر ترس آ جائے جس نے معصوم بچے کو پانی پلا دے. اس طرح بچوں کو لیے ہوئے آئے, آ کر سوال آپ کیا, جواب نہ ملا, سلستی میں زمین پر بچوں کو رکھا اور کہا کہ آگے سے پانی پلا دو. جب کوئی یوں پلانے کے لیے تیار نہیں ہوا پھر اپنی گود میں اٹھایا, کہا بیٹا تو خود بتا دے کہ تیری پیاس کتنی ہے. بچے نے سوکھی بھی زبان اپنے خوش ہوٹوں کو پھیرانا شروع کر دی اور بس کے منظر وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر لشکر پسر ساتھ میں ہلچل مچ گئی اور